نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روزے جمعہ مجھ پر 80 یعنی 80 ٹائم درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدی چل کے ناظرین، الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں، تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھیں، اللہ توفیق دے تو اس کے اہم نکات تحریر بھی فرمائیں انشاءاللہ، یوں علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ بھی آئے گا، تحریری طور پر بھی کچھ جمع ہو جائے گا۔ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے آپ کی کال سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال یہ پوچھنا تھا کہ ایک والد ہے، اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، جو شادی شدہ تھا بیٹا، اب اس کی جو بہو تھی وہ جوان ہے اور رشتے دار بھی نہیں ہے، تو وہ جو اس کا سسر بنتا ہے نا، تو سسر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟
جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ بیٹے کے انتقال کے بعد
جی
سسر جو ہے اپنی بہو سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، واضح طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر فرمایا ہے،
جی
ان میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ تم پر حرام ہیں،
صحیح،
اپنے بیٹے کی بیوی یہ حرام ہے۔ تو یہ حرمت جو ہے، یہ حرمت مسہرت جو سسرالی رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے،
صحیح،
ٹھیک ہے نا؟ تو اگرچہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو سسر جو ہے اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا،
صحیح،
وہ بہو اپنے سسر سے نکاح نہیں کر سکتی، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حرام ہو گئے۔ حرمت مسہرت کی وجہ سے مرد و عورت
جی
جو ہوتے ہیں میاں بیوی، ایک دوسرے کے اصول و فروع پر
جی
حرام ہو جاتے ہیں، تو لہذا یہاں بھی یہ جو صورت ہے، اصل میں یہ کنفیوژن بعض وقت پیدا ہوتی ہے، وہ حیرت کی بات ہے، یہ جگہ سنا تھا کہ اس نے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا، تو اس طرح لوگ آ کے اپنی اٹکل سے یہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ واضح طور پہ قرآن میں اس کا حکم بیان ہوا ہے، تو اس طرح اپنے اٹکل سے ہرگز جواب نہیں دینا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی لعنتیں ہوتی ہیں ایسے شخص پر۔ تو لہذا شرعی حکم میں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ سسر جو ہے اپنی بہو سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتا۔
مدی چل کے ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کئی رشتے ہیں جن سے شادی کے حوالے سے حرمت کو بیان فرمایا ہے، تو ایک رشتہ یہ بھی ہے جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض تھی کہ اگر کوئی حاجی طائف کے لیے زیارت کے لیے جاتا ہے تو کیا واپسی پر یہ اگر مکہ شریف آ رہے ہیں تو ان کو احرام پہن کے آنا پڑے گا یا نہیں، ایسے ہی داخل ہو جائے گا؟ دوسرا یہ تھا کہ اگر احرام بنا یہ اگر داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے۔
کی حضور طائف چلے گئے واپس مکے آئیں گے؟
دیکھیں، اکثر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور ہم نے اپنے سلسلوں میں کئی دفعہ اس کے جوابات دیے ہیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو حضرات جاتے ہیں حج عمرے کے لیے کہ علم نہیں ہوتا ان میں اور مسائل بھی نہیں سیکھتے، حالانکہ ان پر لازم ہوتا ہے، جو حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کے مسائل سیکھے،
صحیح،
عمرے کے لیے جا رہا ہے عمرے کے مسائل بھی سیکھے، کہ کہاں سے احرام باندھنا لازم ہوتا ہے، کن صورتوں میں جو ہے وہ احرام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے، تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی کو دیکھا دیکھی شروع کر دیں. عمومی طور بیچارے جو ایسے جاتے ہیں نا وہاں، وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی کئی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں. اور اسی ٹھیک ٹھاک لوگوں کی تعداد ہے جو طائف جو ہے زیارت کے لیے جاتی ہیں اور واپسی میں بالکل احرام نہیں باندھتی. وجہ یہی ہے کہ ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص میقات کے باہر سے مکہ شریف آئے گا تو اس پر میقات سے ہی احرام باندھنا لازم ہو جائے گا حج عمرے کا، چاہے وہ کسی بھی نیت سے آ رہا ہو. اگرچہ اس کے عمرے کا ارادہ نہیں ہے لیکن میقات سے وہ آ رہا ہے تو اسے میقات سے احرام باندھنا لازم.
صحیح.
اب جو طائف گیا تو طائف کی طرف سے بھی ایک میقات آتی ہے، وہ میقات کو کراس کر کے بھی آگے زیارتوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو لہذا جب واپسی آئیں گے مکہ شریف حرم آئیں گے، اگرچہ ان کا ارادہ نہیں ہے
صحیح
عمرے کا، لیکن ان پر لازم ہوگا کہ وہ احرام باندھیں.
صحیح.
اگر انہوں نے احرام نہیں باندھا اور اسی طرح ہی مکہ شریف آ گئے حرم شریف میں، تو گنہگار بھی ہوئے اور ان پر عمرہ لازم ہے، دم بھی لازم ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ دم ان سے ساقط ہو جائے تو قریبی میقات، دوبارہ طائف چلے جائیں، قریب وہی پڑتی ہے، طائف کی میقات میں جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں، نیت و تلبیہ کہیں اور وہاں سے احرام باندھتے ہوئے آئیں، عمرے کی ادائیگی کریں. تو اس طرح جو ان پر جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا.
صحیح.
اگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ وہیں سے ہی مزید عائشہ وغیرہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن جو ان پر دم لازم ہوا تھا میقات سے بغیر احرام گزرنے کی وجہ سے، وہ دم بہر صورت انہیں دینا ہی ہوگا. تو لہذا جو ہے وہ اگر ایسی غلطی کبھی ہو جائے، وہ شخص وہاں موجود ہو بالفرض، اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور بےچارا اب جو آ چکا ہے یا کسی نے ماضی میں اس طرح کا کیا ہے، ظاہر ہے اس پر عمرے کی قضا بھی ہے اور جو ہے وہ دم بھی لازم ہوگا.
تو مدی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یا اسلامی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں لیکن علم حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں، دم بھی لازم ہو جاتے ہیں. کوشش یہ فرمائی جب بھی آپ کو عمرے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے یا حج کی، تو مسائل کو ضرور پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس کو بڑا آسان بھی کر دیا، میموری کارڈ موجود ہیں، اس طرح کے سلسلے موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اس مسائل بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنی تربیت بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی اگلی کال لیں گے ہم.
یہ ارشاد فرما دیں، اگر ایسا شخص جس کا جو زکوٰۃ کا سال ہے وہ یکم ذی الحجہ کو دوپہر کو پورا ہو رہا ہو، تو اب جو اس کے پاس اس وقت رقم ہوگی کیا وہ سب رقم پر زکوٰۃ دے گا، یا 10 دن کے بعد جو اس نے قربانی کرنی ہے اپنے جانور کے لیے، پیسے اس نے خرچ کرنے ہیں، تو کیا اس کے لیے وہ ابھی سے پیسے نکال کر بقیہ پر زکوٰۃ دے، یا کل مال جو قربانی والے جانور کے پیسے ہیں وہ بھی ملا کر زکوٰۃ ادا کرے؟
جی حضور،
دیکھیں ایسی صورت میں جس پر یکم ذی الحجہ کو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، یعنی سال پورا ہو رہا ہے، تو اس پر کل رقم کی زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک ہے،
یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا تو وہ معنی زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کے پاس رقم ہے اور قربانی کے لیے بھی رقم ہے، اور قربانی کی رقم کو اگر وہ مائنس کرتا ہے تو نصاب باقی نہیں رہتا.
صحیح.
تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہ ہو، زکوٰۃ جو ہے لازم ہوگی، تو لہذا یہ کل رقم سے جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے.
اچھا، میں مزید ان کے سوال میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ یہ کر دوں کہ اگر یہ یکم ذی الحج سے پہلے یعنی 30 ذی القعدہ کو جانور لے لیتے ہیں اور اب یکم کو ان کا یہ سال پورا ہو رہا ہے، اب کیا فرمائیں گے؟
تو اس صورت میں جو ہے ان پر جو ہے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، یعنی اس جانور پر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی،
یعنی جو مال خرچ ہوگی انڈر سوڈ ہے وہ مائنس ہی ہو جائے گا.
البتہ یہ ہوگا، خرچ ہونے سے مراد اس نے کوئی ایسا مال خریدا اس سے،
جی جی تجارت کا،
تجارت کی غرض سے کہ میں اس کو بیچوں گا، ان جانور ہی خرید لیا کہ اس کو بھائی قربانی کی طرح،
تو ظاہر مسئلہ ہی چینج ہو جائے،
ہاں پھر وہ مال تجارت کی صورت میں آ جائے گا.
جی اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب 40,000 کا جو پریمیم بانڈ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سودی بانڈ ہے، تو اس کی مزید تفصیل ارشاد فرما دیں.
جی کیا فرماتے ہیں؟ اب تو 40,000 والے بانڈ تقریباً یہی ہوتے جا رہے ہیں، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پرانے جو 40,000 والے بانڈ تھے وہ ختم کیے جا رہے ہیں،
صحیح.
اب پریمیم جو یہ بانڈ ہوتا ہے تو یہ رکھے جا رہے ہیں، تو یہ والا بانڈ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کا انعام نکلے یا نہ نکلے، بہر صورت 3 یا 6 مہینے بعد آپ کو پروفٹ ملتا ہے، نفع ملتا ہے، تو یہ سود ہے. کیونکہ یہ 40,000 روپے ہوئے کہ ایک طرح کا قرض ہے، ہم جب چاہیں وصول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرض پر جو بھی نفع ملتا ہے، مشروط نفع، وہ سود ہوتا ہے. تو لہذا یہ والا پرائز بانڈ جو ہے جس میں نفع مل رہا ہے 3 یا 6 مہینے بعد، تو یہ جائز نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو پرائز بانڈ ہے وہ جائز ہیں، اور اس کی جائز ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں نہ سود ہے نہ جوا ہے.
چاہیے
وہ اس طرح کے، دیکھیں اگر آپ کا انعام نہ بھی نکلے تو اس صورت میں آپ کا وہ پرائز بانڈ ضائع نہیں ہوتا،
صحیح.
آپ کی رقم اپنی جگہ محفوظ رہتی ہے، تو جوا بھی اس میں نہ ہوا. اس سود اس لیے بھی نہیں کہ اس میں کوئی مشروط نفع نہیں، جو بھی مل رہا ہے قرآن دازی کی صورت میں بطور انعام ملتا ہے، وہ بھی کسی کا جلدی نکلتا ہے، کسی کا تاخیر سے نکلتا ہے. تو یہ پرائز بانڈ جائز ہے، اور اس سے نکلنے والا انعام بھی حلال ہے،
صحیح.
اس کو آپ کسی بھی جگہ خرچ کر سکتے ہیں. باقی جو 40,000 والا پریمیم بانڈ ہے جس میں کچھ مہینے بعد نفع مل رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے.
ٹھیک جی، اگلی کال.
یہ سوال ہے کہ اگر نماز بندہ پڑھنے کے لیے وضو کرے اور پاؤں وغیرہ پہ زخم اور پٹی لگی ہوئی ہو، تو اس پر ہاتھ وغیرہ مسح کر لیا مگر پھر بھی ذہن میں وسوسہ آ گیا، یہ جگہ بچ گئی، یہ جگہ بچ گئی، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟
جی، زخم پہ پٹی اگر ہے اس پہ مسح بھی کر لیا. اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ زخم پر پانی بہانا نقصان دہ ہے یا نہیں،
صحیح.
یعنی اگر پٹی اتار کر وہ پانی بہا سکتے ہیں اور دوبارہ پٹی باندھ سکتے ہیں، تو اس طرح کرنا پڑے گا. اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب زخم ہوتا ہے تو پانی اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے،
صحیح.
تو اس صورت میں جو ہے، اور اس پٹی کو کھول کے دوبارہ اسی طرح باندھنا دشوار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس پر ہاتھ کو گیلا کر کے مسحا کر سکتا ہے،
صحیح.
عمومی طور پہ یہ وسوسے اس لیے آتے ہیں، اب جو بندہ عرصے سے پاؤں دھوتا ہوا رہا ہے، آزاد ہوتے ہوا رہا ہے، اب صرف مسح اس کو کرنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا دل کا اطمینان نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں وسوسوں کا شکار نہ ہو، آپ نے اچھی طرح جو ہے اس پر زخم پر اچھی طرح آپ نے جو ہے مسح کر لیا ہے، تو آپ کا وضو ہو گیا تو نماز بھی ہو جائے گی.
اور مدی چل کے ناظرین، جس طرح یہ تو مسح کی ایک بات تھی، بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ پانی بالکل ہی استعمال نہ کریں، اسے تیمم جس کو کہا جاتا ہے، یا پانی موجود ہی نہیں ہے، پھر تو آپ ظاہر مسح کر کے ہی نماز پڑھیں گے. اس کی جو بھی شرائط ہیں، لیکن شریعت نے ہمیں جن کاموں میں رخصت دی ہے، یا اس کا یہ کہہ لیں کہ ہمیں آلٹرنیٹ دیا ہے، تو جب اس کا استعمال کا وقت آئے گا تو اس کو کر لیا جائے گا، تو آپ کا شریعت پر ہی عمل ہوگا، لہٰذا وسوسوں میں نہ پڑیں. جی اگلی کال لیں گے.
میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہم قربانی کا گوشت محرم میں کھا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی میری اصلاح فرمائیں.
جی، قربانی کا گوشت محرم میں کھا سکتے ہیں؟
جی ہاں، محرم میں بھی کھا سکتے ہیں اور سفر میں بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک،
پورے سال کھا سکتے ہیں اگر
ظاہر ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بلکہ محرم میں جو کھچڑا بنایا جاتا ہے، جو نیاز بنائی جاتی ہے، اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اوائل میں، شروع اسلام میں، اتنے دنوں تک جو ہے وہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد رکھنے کی ممانعت تھی،
صحیح.
لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی،
صحیح.
تو لہذا وہ الگ بات ہے، اتنے عرصے تک طبی طور پر
کیا ہوگا،
کیا اس کے نقصانات ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن شرعی طور پر جو ہے وہ اگر چاہے جتنا بھی عرصہ رکھ کر اس کو کھاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
اچھا حضور، ایس ایم ایس یہ آیا ہے، کیا زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا لازمی ہے؟
یہ ایسا نہیں ہے، عمرہ کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے. وہ لازم جو ہوتا ہے وہ صاحب استطاعت پر حج ہوتا ہے.
حج ہوتا ہے.
جو صاحب استطاعت پر بھی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو صاحب استطاعت ہو گیا ہے تو اب وہ پہلے عمرہ کرے گا،
صحیح،
پھر وہ حج کرے گا. کیونکہ یہاں سے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں، تو پھر عمرہ ہی کرتے ہیں،
صحیح،
اور پھر حج کرتے ہیں. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے،
صحیح.
یہاں والا پاکستان والا بھی حج افراد کر سکتا ہے،
صحیح.
یعنی ڈائریکٹ ہی وہ یہاں سے حج کا احرام باندھتے ہوئے جائے.
صحیح.
تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لہذا عمرہ کرنا جو ہے یہ لازم نہیں ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے سلسلے میں.
سوال یہ تھا کہ میرے تین بیٹے ہیں, ایک بیٹا میرا بڑا ہے وہ الگ ہو گیا ہے, اس کو میں نے جو ہے نا حصہ باندھ کے دے دیا ہے, وراثت کر دی ہے بنے کو, وہ الگ بھی ہو گیا ہے. ابھی دو بچے میرے پاس رہتے ہیں, وہ ابھی انہوں کا جو حصہ ہے وہ میں نے کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے, اور اس کا حصہ مل گیا وہ چلا گیا, وہ صحیح کیا یا غلط کیا, یہ میرے یہ جواب
جی کیا فرماتے ہیں؟ ایک بیٹے کو فارغ کر دیا انہوں نے,
جی
وغیرہ دے دیا.
دیکھیں اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں جس بیٹے کو حصہ دے دیا ہے تو بعد میں والد کے انتقال کے بعد وہ پھر آ جاتا ہے, اپنے حصے کا مطالبہ کرتا ہے. اول تو یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے, جسے چاہے دے یا نہ دے مالک ہے وہ.
صحیح.
اولاد میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے والد کی زندگی میں ان کی جائیداد میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کریں.
صحیح.
ایسا اگر ان کا مطالبہ کرنا والدین کے لیے ایذا کا باعث ہو تو وہ گناہگار بھی ہوں گے.
صحیح.
اور والدین پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے جیتے جی اپنی جائیداد تقسیم کر دیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب بچوں میں سے کوئی مطالبہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے, ان کا حق ہے, ہم پہ دینا لازم ہو گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. لاکھ وہ مطالبہ کرتے رہے, آپ کسی کو ایک پائی نہ دیں اپنی زندگی میں, رتی برابر بھی گناہ نہیں ملے گا, کوئی گناہ نہیں, کیونکہ آپ نے آپ پر شریعت نے لازم کیا ہے نہیں, اس چیز کا مکلف کیا ہے نہیں اپنی زندگی میں تقسیم کریں.
صحیح.
وہ بعد جس کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ بعد میں ملنا ہی ملنا ہے.
صحیح.
اب زندگی میں جو اولاد کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں گفٹ.
صحیح.
یہ وراثت نہیں ہے, یہ اس یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان ہبا کیا ہے, گفٹ کیا ہے. اور اولاد کے درمیان اپنی زندگی میں تقسیم کرنے کے معاملے میں, گفٹ کے معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ دے رہے ہیں تو سب کو دیں, اور سب کو برابر برابر دیں, یعنی تمام بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر جو ہے وہ حصہ دیا جائے.
صحیح.
اور یہ بھی درست ہے کہ بیٹے کو اگر دو حصہ اور بیٹی کو ایک حصہ اس سے آدھا دے دیں تو یہ بھی جائز ہے, لیکن مستحب یہی ہے کہ تمام بیٹے بیٹیوں کو برابر دیا جائے. البتہ جو بیٹا زیادہ جو ہے وہ دیندار ہے, فرمانبردار ہے, اس اعتبار سے جو ہے وہ اگر اس کو زیادہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. خیر ان کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو تو دے دیا.
صحیح.
اب دیتے ہوئے کیا انہوں نے کیا معاہدہ کیا ہے کیا نہیں کیا وہ الگ صورت ہے. اب انہیں چاہیے کہ جتنا اس بیٹے کو دیا ہے دیگر بیٹوں کو اور بیٹی اگر ان کی بیٹیاں بھی ہیں تو ان کو بھی دے دیں.
صحیح.
اپنے لیے اپنی اگر ان کی زوجہ حیات ہیں ان کے لیے جو حصہ رکھنا چاہیں ان کی مرضی ہے, باقی جو ہے تمام بیٹی بیٹیوں میں برابر تقسیم کر کے اپنی زندگی میں ہی قبضہ دے دیں, شریک قبضہ دے دیں. اب قبضہ کس طرح ہوگا اس کی لمبی تفصیل ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہ مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں, دارالافتاء آ جائیں, ان کی صورتحال کیا ہے, تو ان کو ایک ایسا طریقہ بیان کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ گناہگار بھی نہ ہوں, بعد میں جھگڑے والی صورت بھی نہ بنے.
صحیح. وراثت کے حوالے سے یہ مطلب گفتگو ہماری چلی اور مفتی صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا کہ زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ تو گفٹ ہوتا ہے اور وراثت تو انسان سے دنیا سے جانے کے بعد جاری ہوتی ہے. تو لہذا جو یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے جنہوں نے کال کی وہ دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیں. جی اگلی کال لیں گے.
اگر کوئی شادی شدہ عورت یہ جملے کہے کہ میرے مالک اتنی خوشیاں دے کر پھر اتنے دکھ کیوں دیے, یا یہ کہے کہ میرے مالک میں نے آج تک کسی کا برا نہیں سوچا تو میرے مالک میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے, ان دونوں جملوں کا شرعی حکم بتا دیں.
کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں اگر تو یہ جملے اس نے اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے کہے ہیں پھر تو ظاہر صریح کفر ہوگا.
صحیح.
کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے, تو اس صورت میں ان پر توبہ اور تجدید ایمان بھی
لازم
ہوگا. شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح کا بھی حکم دیا جائے گا.
ایسے جملے یقیناً یہی کہا جائے گا کہ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر واقعی یہ نیت بھی تھی اور اعتراض کی بھی نیت تھی تو ظاہر ہے تو کفر ہو جائے گا. لہذا اس طرح کے جملے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی چیز کو جب منسوب کیا جائے یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم کوئی جملہ یا کوئی چیز منسوب کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے، کیونکہ ظاہر کفر میں پڑنے والے معاملات ہو جاتے ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔
میں نے عرض یہ کی تھی کہ جو پلاٹ ہم لے سکتے ہیں قسطوں وغیرہ پہ جو ملتے ہیں، ان کی اصل قیمت اور ہوتی ہے، اور جب وہ پڑ جاتی ہے اس میں قسطیں تو وہ زیادہ ہو جاتی۔
دیکھیں قسطوں پر کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں تو اس میں تو یہ فرق ہوتا ہی ہے۔
جی جی،
آپ نقد لیں گے تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا کم ہوتی ہے، قسطوں پہ لیں گے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں قیمت تو اسی چیز کی ہے نا، بس یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے آپ یہ تعین کر لیں کہ آپ نقد لے رہے ہیں یا ادھار لے رہے ہیں۔
صحیح،
اگر آپ ادھار لے رہے ہیں یہ طے ہو گیا کتنی مدت تک ہوگی اس کی ادائیگی، ہر مہینے کیا قسطیں ہوں گی، تو یہاں تک معاملہ
صحیح
درست ہے۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ قسطوں والی چیزوں پر، خاص کر پلاٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پلینٹی والی صورت ہوتی ہے، کہ اگر آپ نے مخصوص تاریخ مخصوص مدت تک جو ہے آپ نے قسط ادا نہ کی تو جرمانہ لگاتے ہیں۔
صحیح،
تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، ان شرائط کے تحت اگر معاہدہ کیا جائے گا تو جائز نہیں ہوگا۔
جائز،
تو لہٰذا معاہدہ کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے شرائط کو بھی۔
صحیح،
قسطوں پہ لینے کی وجہ سے چیز کو ناجائز نہیں کہا جاتا،
صحیح،
بلکہ شرائط ناجائز شرط کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ قسطوں پہ آپ نے لے لیا، قیمت اگرچہ قسطوں کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، متعین کر لیا کب تک ادائیگی ہوگی، یہاں تک معاملہ درست ہے، اور کوئی خرابی نہ ہو، علاوہ قرضہ جیسے وہ سود پر قرض وغیرہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، تو یہ کر لیا۔ پھر آپ کو جو ایگریمنٹ آپ کریں گے، تو ایگریمنٹ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے کسی سے پڑھوا دیں،
صحیح ہے،
اور پوچھ لیں علماء سے، رابطہ کر لیں کہ یہ ان کا ایگریمنٹ ہے، ان شرائط کے تحت میں معاہدہ کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اور عمومی طور پہ ایگریمنٹ میں یہ شرط ہوتی ہی ہوتی ہے کہ پلینٹی کی شرط، جرمانی کی شرط، اگر یہ شرط ہو تو پھر لینا جائز نہیں ہوگا۔
تو مدی چل کے ناظرین، قسطوں پہ جو سامان لیا جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اس کا ایک فارم یا جو بھی وہ پیش کرتے ہیں اس کو مفتی صاحب کو دکھائیں، اور پھر اس کے بعد ہی یہ سارا سودا کیا جائے، ورنہ بعض اوقات اس کے اندر جو شرائط ہوتی ہیں اس میں ناجائز شرطیں بھی ہوتی ہیں جس سے سودا آپ کو ہوگا ہی نہیں۔ جی اگلی کال لے لیں۔
کتاب سے سوال یہ ہے، اس طرح کی اسکیم 1500 ممبر ہوں گے اور وہ ہر مہینے 300 روپے دیں گے، اور سال تک کی اسکیم ہوگی، یعنی کہ ہر ممبر سال کے 3600 روپے دے گا، اور پھر ایک سال بعد سب کو انعام دیے جائیں گے، لیکن اس طرح کے پہلے 150 ممبروں کو پرچیاں اٹھائی جائیں گی، انہوں نے کوئی چھوٹی سی چیز 400-500 والی جیسے ہاٹ پوٹ دے دیا جائے گا، پھر 150 ممبروں کو اس سے بڑی، پھر بڑی، اور آخر میں ہو سکتی، تو کیا اس طرح سے یہ اسکیم جائز ہے یا نہیں، اور جو اس کی رقم جمع کرے اس میں کسی بھی طرح معاون ہو اس کا کیا حکم ہوگا؟
جی یہ نئی
لیکن جو صورتحال انہوں نے بیان کی ہے کہ قسطیں جمع ہوں گی، تو جب قسطیں مکمل ہوں گی تو قرآن دازی ہوگی،
صحیح،
قرآن دازی میں جس کی جو چیز نکلی گی اس کو دے دی جائے گی، چاہے وہ جتنے پیسے اس نے جمع کیے اس کے برابر ہو، کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو اگر جو صورتحال انہوں نے جتنی بیان کی ہے اس کے مطابق تو یہ ناجائز ہے،
صحیح،
تو لہذا اس میں جو بھی معاون بنے گا پیسے لینے کے اعتبار سے، دینے کے اعتبار سے، تو وہ گناہگار ہوگا، تو توبہ لازم ہوگی، تو اگر کوئی اس میں ملوث ہو گیا تو اسے چاہیے کہ اسے پیچھے ہٹ جائے،
صحیح،
اور اپنی رقم واپس لے لے۔
جی اگلی کال۔
پاس ایک بات پوچھنی تھی، بچے چھوٹے بچے پر نماز کتنی عمر سے فرض ہوتی ہے؟
جی بچوں پہ نماز کب فرض ہوتی ہے؟
دیکھیں نماز تو ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر فرض ہوتی ہے،
صحیح،
تو جو نابالغ ہے اس پر نماز فرض تو نہیں، لیکن جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، حدیث پاک میں ہے کہ جب مفہوم ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو،
صحیح،
10 سال کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ،
صحیح،
یعنی 7 سال کا بچہ ہو جائے تو والدین پر لازم ہوتا ہے کہ اسے نماز سکھائیں،
صحیح،
ٹھیک ہے، اور جب نماز پڑھنا سکھائیں جب 10 سال کا ہو جائے، اگرچہ اس پر ابھی فرض نہیں ہوئی،
صحیح،
لیکن عادت تو ڈالنی ہے نا اس
کی، صحیح،
10 سال کا ہو جائے اب نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے نہیں پڑھتا، تو شریعت نے اجازت دی ہے سختی کر کے جو ہے،
صحیح،
آپ اس کو پڑھائیں،
صحیح،
اگر والدین اس میں کوتاہی کریں گے تو والدین گناہگار ہوں گے۔ عمومی طور پہ دیکھا کہ والدین اس معاملے میں بالکل کوتاہی کرتے ہیں، بچے اچھے خاصے 10 سال سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ والدین ان کو تلقین کرتے ہیں نہ حکم کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ 7 سال کا ہو گیا بچہ یا بچی اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کی جائے اگر نہیں پڑتا تو. البتہ نماز فرض وہ بالغ ہونے پر ہی.
یہ تو ایسے والدین کا آپ فرما رہے ہیں کہ والدین اگر 10 سال کے بعد بھی, بلکہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں, اب والدین خود ہی نماز نہ پڑھتے ہو تو اب کیا ہوگا؟
عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے, فکر ان کو ہی ہوتی ہے جو خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے اولاد کی بھی تربیت کرتے ہیں. جو خود نماز نہیں پڑھتے تو اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور سب کو ہی نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ.
تو مدی چل کے ناظرین, ہمارے محلوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مسجدیں ہیں دعوت اسلامی کی, تو باقاعدہ ایک مجلس ہے جو جگہ جگہ مسجدیں بنا رہی ہے, اور یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ محلے میں مسجد ہو. اور کتنا محروم ہوگا وہ شخص کہ جو جس کے گھر کے 2 قدم کے فاصلے میں مسجد ہو جب بھی وہ نماز نہ پڑھتا ہو. تو خیر, نماز پڑھنے کی عادت بنائیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر فرض کیا ہے. اور جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے, ہزاروں برس جہنم میں جلنے کا وہ مستحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے کہ ہم سچے پکے نمازی بنے. والدین نمازی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں گے, اور ظاہر اس طرح کے سوالات وہی لوگ کرتے ہیں جو خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. لہذا گھر میں ایک کہتے ہیں دینی ماحول, مدنی ماحول بنائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. جی, اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ایک مکان کسی کی بیوی کی ملک ہو تو بیوی فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے شوہر کو اور بچوں کو کس تناسب کے ساتھ یہ مطلب ہے کہ مکان کا جو ہے حصہ دیا جائے گا؟
جی, کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں, سوال میں جتنا سوال ہے اس کے مطابق ہی جواب دیا جائے گا, لیکن ظاہر ہے وراثت کے معاملات صرف اس طرح کی کال کے جواب پر نہیں دیے جا سکتے, کیونکہ اس میں تفصیل ہے. اب بی بی کا انتقال ہوا تو کب ہوا, وارث کون ہوتا ہے, انتقال کے وقت دیکھا جائے گا.
صحیح.
اگر بی بی کے انتقال کے وقت اس کے والدین بھی زندہ تھے تو اس کا بھی حصہ ہوگا.
صحیح.
ٹھیک ہے. خیر, انہوں نے تناسب کا پوچھا ہے, تو مرنے والی عورت کی اولاد ہو تو شوہر کو 1/4 حصہ ملتا ہے, 1/4.
صحیح.
اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف حصہ ملتا ہے, یعنی بیوی کے مال کا نصف حصہ, آدھا حصہ شوہر کا ہوگا. تو لہذا انہوں نے کہا بچے بھی ہیں اور وہ بھی ہے, تو لہذا 1/4 حصہ جو ہوگا وہ شوہر کا ہوگا. اور اگر خاتون مرحومہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں یا دونوں زندہ ہیں تو والدین کو 1/6 حصہ دیا جائے گا, باقی اولاد میں تقسیم ہوگا. تو اس طرح کے بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں گے, بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا. اب یہ ایک تناسب بتایا گیا ہے.
صحیح.
اب ان کی کیا صورتحال ہے جب سوال مکمل ہوگا؟ اگر واقعی کوئی اس پر فتویٰ لینا چاہتے ہیں تو دارالافتاء میں رابطہ کریں, انشاءاللہ تحریر صورت میں تفصیل کے ساتھ فتویٰ دے دیا جائے گا.
ٹھیک ہے. جی, اگلی کال.
جی صاحب, سے میرا سوال ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وضو با وضو ہونے کا پکا یقین تھا, اور جو ہی نماز کا سلام پھیرا تو شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں ہے, تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟
کیا فرماتے ہیں؟
اس صورت میں جو ہے نماز ہو جائے گی.
صحیح.
شک کی بنا پر جو ہے وہ یہ حکم نہیں دیا جائے. وضو ہونے کا یقین اور بعد میں ہو گیا شک,
جی,
تو شک کی بنا پر وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا, تو لہذا نماز بھی ہو گئی.
جی, اگلی کال.
یہ جو انشورش کرتے ہیں, یہ انشورش جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو یہ پیسے لگاتے ہیں سال کے بعد 10,000 اتنی سال بھرتے ہیں, یا اس کے بعد پھر یہ 20 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد یہ جو اوپر پیسے ملتے ہیں, یہ کیا اس کے لیے آپ بتائیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
کیا فرماتے
ہیں؟ انشورنس کروانا جائز نہیں ہے, حرام ہے, اور اس پر جو نفع ملتا ہے وہ سود ہے.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے نا. تو لہذا انہوں نے سوال یہی پوچھا کہ 10 سال بعد 20 سال بعد اس پر نفع ملتا ہے, تو یہ سود کے حکم میں.
صحیح.
اب کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اور جتنی رقم اس نے وصول کر دی ہے سود کے طور پر, تو وہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر لے.
صحیح.
یعنی کسی شریف فقیر مستحق زکات کو دے دے. اور جو انشورنس میں ملوث ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو ختم کریں.
صحیح.
کوئی بھی ایسی صورت نکالیں گے اس کو برقرار نہ رکھیں, اس کو ختم کر دیا جائے کہ انشورنس کروانا جائز نہیں, حرام ہے.
انشورنس کے حوالے سے پتہ چلا یہ حرام ہے, لہذا اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. جی, اگلی کال لیں گے.
یہ جو مہر ہوتے ہیں یہ گھر میں رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ کچھ لوگ ان کے پار وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ قرآن مجید میں بھی رکھتے ہیں, وہ جائز رکھنا یا ناجائز؟
جی حضور, کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں, مور حلال پرندہ ہے، ٹھیک ہے، حلال جانور ہے، گھر میں اس کو رکھ سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے جو پر ہیں عمومی طور کے ویسے ہی قرآن پاک پہ رکھ دیے جاتے ہیں، تو اس طرح نہ رکھا جائے. ہاں اگر کوئی نشانی کے طور پر اس کو رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک جی، اگلی کال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو انگوٹھی وغیرہ چاندی کی انگوٹھی ہیں، مرد کو کتنی جائز ہے؟
چاندی کی انگوٹھی
دیکھیں، مرد کے لیے چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جائز ہے، ایک سے زیادہ پہننا جائز نہیں. اور جو ایک انگوٹھی جائز ہے چاندی کی، اس کا بھی وزن جو ہے وہ 4.5 ماشے سے کم ہو، پورے 4.5 ماشے اس سے زیادہ نہ ہو، اور وہ بھی اس میں بھی ایک ہی نگینہ لگا ہو، بغیر نگینے والی نہ ہو اور ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو. نگینے کے وزن کی، پتھر کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے. لہذا چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، وہ مرد کو پہننا جائز ہے.
جی، انگوٹھی کے حوالے سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے جو انگوٹھی چاندی کی جائز ہے اس کا وزن کتنا ہو، نگینے کے حوالے سے بھی بتایا گیا. جی اگلی کال.
امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں، وہ نا ابھی اللہ لمن حمد ہے جو بلند آواز سے کہنا ہے، وہ اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اس کے بعد سجدہ سہوا نہیں کرایا، کیا نماز ہوگی کہ دوبارہ پڑھے؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں، امام کے لیے تو سنت ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے.
جی،
اور مقتدی صرف جو ہے ربنا لک الحمد کہتے ہیں. تو امام جب رکوع سے کھڑے ہوئے، تو رکوع سے کھڑے جو ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں.
جی،
قوما کی طرف کھڑے ہوئے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بجائے انہوں نے اللہ اکبر ہی کہہ لیا، تو اس صورت میں سنت کا خلاف ہوا، نماز ہو گئی.
صحیح.
اور سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں تھی.
صحیح.
لہذا اگر امام نے سجدہ سہو نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، نماز ہو چکی.
جی اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کسی جگہ پر کچن میں فار ایگزامپل یا گھر میں بہت زیادہ چونٹیاں آتی ہوں، چھوٹی چھوٹی جو کیڑیاں ہوتی ہیں سمال سائز میں، تو اگر وہ اب چونٹیاں ہیں ان کو مطلب مارنا جائز ہے؟ کیا ہم جھاڑو سے ان کو مار سکتے ہیں؟ براہ کرم یہ ارشاد فرما دیں، کیونکہ سوتے وقت بھی پھر اوپر آتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی پھر کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی خراب کر سکتی ہیں، تو ان صورتوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب لازمی عنایت فرمائیے گا.
جی حضور،
دیکھیں جو چونٹیاں ایزا دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں اور چیزوں کو خراب کرتی ہیں، یہ اصول ہے کہ جو بھی جانور ایزا دیتا ہو یا تکلیف دیتا ہو اس کو مارنا جائز ہوتا ہے. تو لہذا ایسی چونٹیوں کو بھی مارنا جائز ہے، یا ایسی کوئی ادویات کا استعمال جس سے وہ چلی جائیں، بھاگ جائیں، اگر وہ اس سے مر بھی جاتی ہیں اور آپ اس طور میں کر رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ کسی چیز کا نقصان نہ ہو، نقصان سے بچانے کے لیے، تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ صرف فرض ادا کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟
دیکھیں، نماز جب قضا ہو جائے تو قضا میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں اور وتر پڑھے جاتے ہیں.
صحیح.
جیسے عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو وہ 4 رکعت فرض پڑھے گا اور 3 رکعت وتر پڑھے گا، صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے. ہاں اگر کسی کی فجر کی نماز، مثال کے طور پہ آج کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی اور سورج نکل گیا، اور وہ زوال سے پہلے پہلے،
جی
زہوائے کبرا سے پہلے پہلے اگر اس کی قضا کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دو سنت بھی پڑھے.
صحیح.
اور دو فرض بھی پڑھے.
صحیح.
لیکن اگر وہ ظہر کے بعد قضا کرتا ہے یا بعد میں جب بھی قضا کرتا ہے، تو وہ صرف دو فرض ہی پڑھے گا.
صحیح.
اس کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں، اگر قضا ہو گئی وقت گزرنے کے بعد آپ پڑھ لیں، تو صرف فرض پڑھیں گے، اور عشاء کی قضا ہوئی ہے تو فرض کے ساتھ وتر کی بھی قضا کریں گے.
ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی یہ کہ قضا نمازوں کا طریقہ ایک رسالہ بھی ہے، اگر آپ اس کو حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر لیں گے تو مزید آپ کو معلومات بھی حاصل ہو جائے گی کہ اس کے اندر اور بھی رعایتیں ہیں، تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی. اچھا، ایس ایم ایس یہ حضور کہ اسے اسلامی بہنوں کا جو نماز کے اندر ہوتا ہے نا کہ 5 اعضاء کے علاوہ سارا پردہ کرنا ہوتا ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ کھل جائے، اسے بال کھل جاتے ہیں یا کچھ، کیا فرمائیں گے؟ اس سے نماز پہ کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں، وہ پھر اعضاء کی تفصیل ہے.
صحیح.
اگر نماز میں اس کا چوتھائی حصہ کھلا رہا بقدر رکن،
جی
ایک رکن کے برابر، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز ہی نہیں ہوگی.
جی
اگر وہ چوتھائی سے کم ہے، کھلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا، خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے ناخنوں میں بعض وقت ارک وغیرہ بھی لگاتی ہیں، ارک کوئی آتا ہوگا تو ایس ایم ایس یہ ہے کہ اس طرح کے ار کے اندر آٹا بھی ملایا جاتا ہے بعض اوقات اور پھر اس کو لگایا جاتا ہے, تو کیا فرمائیں گے؟
لگا سکتی ہیں, لیکن اس میں غور کر لیا جائے کہ وضو غسل کے حوالے سے اگر وہ ناخن پالش کی طرح ہی ہے کہ اس کی تہ جم جاتی ہے
جی,
اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا, تو ظاہر اس کو پھر ہٹانا ہوگا, کچھ تھنر یا کسی چیز سے اس کو ہٹا کر پانی بہانا ہوگا.
ٹھیک جی, مزید کون؟
محمد حرم اتاری عمان مسقط سے. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے, جو فرضوں کے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنا واجب نہیں, تو اس کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں تین سبحان اللہ کی مقدار کھڑے رہیں, تو اس میں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ تین دفعہ پڑھیں گے یا ویسے اتنی دیر کھڑا رہیں گے؟
جی کیا فرمایا؟
فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں الحمد شریف کا پڑھنا واجب نہیں, لیکن سنت ہے کہ پڑھا جائے, لیکن اگر کوئی اس کی جگہ یہ تسبیح کہہ لیتا ہے, جیسے انہوں نے کہا تین دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے, تو اگر اتنی دیر تک خاموش رہے تو پھر بھی درست ہے,
درست ہے,
لیکن بہتر یہ ہے کہ کہہ لے تین دفعہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے.
جی جی, مزید کون؟
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یتیم پوتا دادا کی وراثت سے اپنا حصہ لے سکتا ہے یا وہ محروم رہے گا؟
جی
دو صورتیں اس کی.
جی
اگر دادا کے اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا,
جی
ٹھیک ہے, اس کا انتقال ہوا, بعد میں دادا کا انتقال ہوا, تو ظاہر پوتے کا حصہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر دادا کے باپ کے اور بھی بیٹے ہیں
جی,
اور اس کے ایک بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا, تو ایسی صورت میں دادا کے انتقال کے بعد بیٹوں کی موجودگی میں اس پوتے کو حصہ
نہیں ملے گا.
تو لہذا ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے, اگر کسی کا ایسا معاملہ ہو گیا, کسی کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, اور وہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اور بھی بیٹے ہیں, میرے پوتوں پوتیوں کو حصہ نہیں ملے گا, تو اپنی زندگی میں ان کے لیے کچھ کر جائیں, یا ان کے لیے کوئی جائز وصیت کر لیں, یعنی اپنے ون تھرڈ مال میں سے وصیت کر سکتے ہیں,
صحیح,
یا زندگی میں انہیں کچھ نہ کچھ دے دیں, ان کی ملکیت میں دے دیں, تاکہ کل کے ان کے لیے پریشانی نہ ہو. اگر بالفر دادا نہیں کر کے گئے اور کل کو ان کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے, اگرچہ بیٹوں پر لازم نہیں ہے کہ اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کو کچھ جو ہے وہ کچھ دیں, کیونکہ ان کا حصہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے, اگر تمام ورثہ عاقل بالغ ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حصہ نکالیں, یہ ان کے لیے مستحب ہے, لازم نہیں.
مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا, بہت ساری مسائل ہم نے سنے سیکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبیچے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی